سورت الاعراف، تھوڑی سی بات سورت پہ کر کے پھر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ سورت اعراف مکی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے ساتویں نمبر کی سورت ہے، 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ یہ تقریباً اسی دور میں نازل ہوئی جب سورت الانام نازل ہوئی تھی۔ ہم سورت الانام کے آغاز میں تھوڑی سی بات کر چکے کہ سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ دو سورتیں جو ساتھ ساتھ ہیں قرآن پاک میں، وہ نزول کے اعتبار سے بھی ایک ہی دور میں تھیں۔ تو سورت الانام کی طرح سورت اعراف بھی مکی دور کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ سورت الانام میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور تذکیر کی بات تھی، کچھ مشرکین مکہ کی رسومات کی بات تھی، لیکن سورت الاعراف کا انداز جو ہے یہ انذار کا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تبشیر تھی، خوشخبریاں تھیں، تو اس میں تھوڑا سا ڈرانے کا انداز ہے۔ پہلی دفعہ اس سورت کے اندر انبیاء کرام کا اور ان کی قوموں کا حال آئے گا کہ جب قومیں جھٹلا دیتی ہیں، نبیوں کی بات نہیں مانتی، تو ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے۔ سورت کا جو آغاز ہے تقریباً شروع کے 6 رکوع جو ہیں، اس میں قیامت اور آخرت کا تذکرہ ہے، جس میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی سب سے زیادہ تفصیل سے اسی سورت میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 8ویں رکوع سے لے کر 21ویں تک پروفٹس یعنی انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے حالات ہیں، اور آخر میں پھر ایک مجموعی طور پر نصیحت کا انداز ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ انسانی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہیں ڈرانے کا انداز اختیار کیا اور کہیں رغبت کا، کیونکہ انسانوں میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ محبت کی زبان سنتے ہیں اور کچھ غصے کی، اور کچھ تو کوئی زبان بھی نہیں سنتے۔ تو ایسی قوموں کو پھر اللہ تعالیٰ کیسے نیست و نابود کر دیتا ہے، اس صورت میں ہم دیکھیں گے۔ کچھ چیزیں صورت کے بارے میں انشاءاللہ ہم جب شروع کریں گے صورت تو وہاں بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ ایک ایک لفظ پہ عمل کی توفیق دینا اور سینے کھل جائیں، اور اس کتاب کے لیے حقیقت میں سنجیدہ ہو جائیں اور پہچان لیں۔ سورت اعراف کا لفظ جو ہے یہ عرفہ سے ہے، عین رافہ، تعارف معرفت اسی سے۔ یہ ایک مقام ہے جہاں جو جنت اور جہنم کے بیچ کا ایک مرحلہ ہے، وہاں آئے گی بات تو ہم کریں گے، لیکن اس کے نام سے نسبت رکھتے ہوئے ہمیں بھی دعا کرنی ہے کہ اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی معرفت دے دے، اور اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے لینا اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں، اور مکی صورتوں کی یہ خوبی ہے کہ اس کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ لتنذر بہ وذکرا للمؤمنین۔ یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی آپ کی طرف، بس چاہیے کہ نہ ہو آپ کے سینے میں کچھ تنگی اس کی تبلیغ سے۔ یہ نازل کی گئی ہے کہ آپ ڈرائیں اس سے، اور نصیحت ہے یہ ایمان والوں کے لیے۔ بہت ہی زبردست طریقے سے سورت کا آغاز ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ یہ مکی دور کے بالکل آخری دور کی سورت تھی، مشرکین مکہ کی دشمنیاں حد سے زیادہ ہو چکی تھیں، تکذیب، مسلمانوں کا مذاق، ظلم و ستم، الزامات، معجزوں کا مطالبہ، یہ ساری ہی چیزیں اس دور کے تحفے تھے۔ ڈٹائی کی حد تک سخت ہو چکے تھے، اور اب ارادے تھے یہ کہ اب کسی طرح اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ ایسے حالات میں جب کہ ایک انسان بے لوس طریقے سے بغیر کسی لالچ کے اللہ کی بات کر رہا ہو اور لوگ مان کے نہ دیں، تو دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ اسی گھٹن کا یہاں ذکر کر کے کہا کہ فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ آئے۔ لفظ حرج جو ہے یہ ہا را جیم سے ہے، حرج، حرجتن سے ماخوذ ہے۔ حرجہ کہتے ہیں گھنے درختوں کے اس جھنڈ کو جس کی شاخیں آپس میں اتنی الجھی ہوئی ہوں کہ وہاں سے کوئی گزر نہ سکے۔ بہت زیادہ شاخوں والا یا بہت ایسا کوئی درخت ذہن میں لائیے کہ راستہ نہ بنے، اور جو وہاں کھڑ جائے وہ حیران اور پریشان ہو کر کھڑا ہو جائے۔ اسی سے پھر اس لفظ کو دل کی تنگی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ مخالفتوں کی آندھیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان پریشان ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تنگی کیا تھی کہ آپ چھوڑنے والے تھے نہیں چھوڑنے والے نہیں تھے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال دے دی کہ اگر کہیں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ اللہ کے راستے میں بلانے کے باوجود لوگ آپ کی بات نہ مانیں اور آپ کے ساتھ مخالفت والا رویہ اختیار کریں، آپ کی بے قدری کریں، تو آپ کو اپنا دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے کہ لتنذر بہ، انذار کرتے رہیں، منوانا آپ کا کام نہیں، آپ دوا دیتے رہیں، صحت کسی کو ملے نہ ملے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وذکر للمومنین، اور ایمان والوں کے لیے تو یہ نصیحت ہے، یعنی آپ کی بات کا فائدہ ضرور ہوگا، تھوڑے لوگوں کو ہو، وہ 313 ہی کیوں نہ ہوئے مکہ سے نکلنے کے بعد غزوہ احد تک، لیکن کوئی بات نہیں، وہ 313 بھی جب سچے ایمان والے ہوں گے تو وہ ایک بہت بڑے جمع غفیر جو ہے اس کے اوپر غالب آ جائیں گے. اس لیے نصیحت کرتے رہے. لفظ ذکر کو پیچھے ہم نے بہت جگہ پڑھا، یہاں ذکرہ آیا ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو، ریمائنڈر، آپ کہتے ہیں مجھے ریمائنڈ کرائیے گا، یاد کروائیے گا، لیکن ذکرہ کہتے ہیں بہت زیادہ اور بار بار یاد دلانا، یعنی کہتے ہی رہیں کہتے ہی رہیں کہتے ہی رہیں. جیسے بچوں کو بعض اوقات بار بار بات کہنی پڑتی ہے نا، اسی طرح قوموں اور امتوں کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی بات ایک دفعہ کی سنی ہوئی سمجھ نہیں دیتی، 10 دفعہ بھی بات بتائی ہوگی تو ایسے بیہیو کریں گے جیسے آج پہلی دفعہ بات سنی ہے. یہی حال ہر دور میں لوگوں کا رہا تو کا دل میلا نہ کریں، آئے گی تبدیلی، فرق آئے گا. ابھی عادت بچپن کی چھٹی بھی جو ہے وہ پڑی بھی وہ چھٹتی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ ہر بندے کی زندگی میں یہ موقع آتا ہے جب آپ کسی کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو پتا نہیں تھا اس لیے یہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے، پتا چل گیا تب چھوڑ دے گا. لیکن حقیقت یہ کہ پتا چل جانے سے نہیں چھٹتی باتیں. عادتیں جو ہوتی ہیں نا وہ پہاڑوں کی طرح گھڑی ہوتی ہیں زمین کے اوپر، جیسے ان کو کھودنا پڑتا ہے نا، اسی طرح انسانی رویے، ان کی عادات، ان کے اتوار، ان کے طور طریقے، ان کا اٹھنا بیٹھنا گھڑا ہوتا ہے انسان کی فطرت کے اندر، طبیعت کے اندر، بلکہ وہ عادات بعض اوقات تو فطرت کا حصہ بنتی ہوئی دکھتی ہیں. تو اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک وقت آئے گا اگر یہ پانی کا قطرہ قطرہ پڑتا رہے گا تو وہ بالکل بدل جائیں گے. کبھی آپ دیکھیں کہ بچوں کی آپ کوشش کریں نا اصلاح کی، تو بعض ماؤں کے سامنے بچے کبھی اچھے نہیں ہوتے، بعض بیٹیاں کبھی ماؤں کے لیے خوشی کا سامان نہیں ہوتی، لیکن وہی بیٹیاں جب دوسرے گھر میں جاتی ہیں حالات کے تھپیڑے کھاتی ہیں، وہ اپنی ماں ہی ایک قسم کی دوسری بن چکی ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہی حال نبیوں کے ساتھ ہوتا تھا اکثر، ان کی زندگی میں قوموں نے کم ہی مان کے دیا. ہاں جو تھوڑے سے بھی مانتے تھے ان کی پھر عزت اور قدر بہت ساری ہوتی تھی. تو کہا کہ آپ دل کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے اپنا کام کرتے رہیں، فائدہ ہوگا. کریں کیا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ پیروی کرتے رہیں اس کی جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت پیروی کریں اس کے سوا دوسرے ساتھیوں کی، یعنی اسی کی پیروی کریں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا، اور دوسرے دوستوں، دوسرے خداؤں کی، دوسرے شخصیات کی پیروی مت کریں. لیکن قلیلم ما تذکرون، بہت تھوڑی ہے یا بہت تھوڑے ہو تم، دونوں معنی اس کا آئے گا. قلیلم کے بعد جو ماں ہے نا، یہ ماں کے معنوں میں بھی آتا ہے، مطلب یہ کہ بڑی تھوڑی نصیحت تم لیتے ہو، زائد ہوتا ہے یہ ماں عملاً، اور قلت کے معنوں میں آتا ہے بہت تھوڑی. لیکن من کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے کہ تم بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہو، کہ تمہیں یہ باتیں سن کے سنا کے بتانے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتی. یہاں بھی آپ دیکھیے تبیو کا جو حکم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے اور امت کو بھی ہے. ہر دور کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ ادھر ادھر کے رسم و رواج، ان کی باتوں کو ماننے کی بجائے، جن کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں ہو گیا، وقت کا رواج، معاشرے کے رواج، ان کو اوپر نہ چلیں. یہ مت دیکھیں کہ کیا ان ہے، یہ مت دیکھیں کہ کیا ٹرینڈ ہے، یہ مت دیکھیں کہ لوگ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، آپ کیا دیکھیں کہ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے. اتبعوا، فوکس ہو کے سیدھے گاڑی چلاؤ، مت دیکھو ادھر ادھر سائن بورڈز پہ کیا لکھا ہوا ہے، کس نے کیا ایڈورٹائز کیا ہوا ہے، کس کا کیا کام ہے. اس سے ایک بہت ہی خوبصورت اصول ملتا ہے، اور وہ کیا کہ جب بندہ حق کے راستے پہ چلتا ہے نا، اس کو پورا فوکس ہو کے چلنا چاہیے. ایک ایسا ڈرائیور جو ادھر ادھر بھی دیکھتا رہے اور آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہائی وے سے گاڑی اتارتا رہے، وہ کبھی جلدی منزل پہ نہیں پہنچے گا. ہم سب کو یہاں میسج دیا گیا کہ تبیو، فالو کرو، راستہ مل گیا، تمہارے سامنے قرآن کھلا ہے، اس سے بڑی اور کیا کتاب ہوگی؟ تم حدیث پڑھتے ہو، اللہ کے نبی کی زبان کے اصل لفظ پڑھتے ہو، کیا اب اس کے بعد بھی تمہیں کوئی ٹونے ٹوٹکوں کی ضرورت ہے؟ تمہیں اس کے بعد بھی کوئی سہاروں کی ضرورت ہے؟ کوئی بیساکھیاں چاہیے اس دین کو سیکھنے کے لیے؟ آج کے دور میں بعض دفعہ دین سیکھنے کے لیے بھی لوگوں کو کئی ایسی چیزوں میں الجھا دیا جاتا ہے کہ جو لوگوں کے بس کی چیز ہی نہیں ہوتی۔ قرآن کو چھوڑ دو، پہلے ان چیزوں کے اوپر آ جاؤ جو قرآن سیکھنے میں آپ کو معاون ثابت ہوں گی، اور اس کے لیے کئی سال آپ پہلے لگائیں اور پھر قرآن سیکھیں، اس سے پہلے ہی موت آ جائے گی۔ آپ گرامر سیکھنے میں دنیا سے فوت ہو گئے، آپ کا کیا بنے گا؟ مثال دوں گی کہ ہم 7 پارے پڑھ چکے الحمدللہ، کچھ مہینے ہی ہوئے نا آپ کو، آپ نے اگر اس سارے پاروں میں قرآن کو ایز اے تذکیر لینے کی بجائے صرف آپ کو قرآن کی گرامر سکھا دی جاتی، اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ پہلا نقصان تو کیا ہوتا کہ جتنے مشل آپ ادھر ہیں نا، آپ میں سے 10 گنا بھی نہ ادھر بیٹھے ہوتے۔ انسان بچے کو پہلے گرامر نہیں اب سکھاتے، ماں کے ساتھ بچہ بولتا رہتا ہے، بعد میں جملے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بچہ آپ روٹی کو روٹا کہہ دے یا اس کو آتے کو آتی کہہ دے، کوئی حرج نہیں، بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ نیچرل طریقہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں بعض دفعہ دین کو اتنا سسٹمیٹک اور میتھمیٹیکل بیسس پہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے عام انسان کی رینج سے نکل گیا۔ اتبعوا ما انزل الیکم، اتباع کب ہوگی؟ جب سمجھیں گے۔ مثال دوں گی آپ کو کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیونگ بیسٹ اس کی اگزامپل ہے، آپ 10 کتابیں پڑھ لیں تھیوری کی، سارے سائنس یاد کر لیں، آپ ناروے کے شہر کے رول سارے پڑھیں، پھر آپ ڈنمارک کے پڑھیں کہ شاید کبھی وہاں بھی بائی روڈ جانا پڑ سکتا ہے، پھر آپ سویڈن کے رولز پڑھیں، آپ 10-12 کتابیں پڑھتے ہی جائیں پڑھتے جائیں، لیکن ابھی تک آپ سٹیرنگ لے کے تو گاڑی چلانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو آپ کو کبھی ڈرائیونگ آئے گی؟ وہ تو آتی اس دن ہے جب بندہ ڈرائیونگ پہ بیٹھتا ہے اور 2-4 جھٹکے کھاتا ہے، پھر سیدھا ہو جاتا ہے نا۔ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لا رہے تھے وہ بڑا سمپل تھا، بس برا لوگوں کو کیوں لگتا تھا کہ یہ وقت کے رواج سے ٹکراتا تھا؟ تو کہا چھوڑو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، یہ بڑی الجھی الجھی باتیں کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، انہوں نے تو کہیں خام سام وسیلہ اور کیا کچھ کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، ان کی باتیں نہ کرو، تمہیں جو بات مل گئی اس کو لے لو، قلیل ما تذکرو، لیکن پھر بڑے ہی تھوڑے لوگ ہیں جو بات سن کے مانتے ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ بات بھی بڑی تھوڑی ہوتی ہے، انسانوں کی کمزوری ہے۔ نبی آتے رہے بتاتے رہے، لوگوں نے نہیں مانا، نتیجہ کیا ہوا؟ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، اور آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت، یا او ہم قائلون، یا اس وقت کے جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ جو قومیں، جو لوگ بڑوں کی بات نہیں مانتے، جو بچے ماں باپ کی نہیں مانتے، جو شاگرد استادوں کی بات نہیں مانتے، جو امتیں نبیوں کی نہیں مانتی، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ من مانیاں کرنے کی وجہ سے، نصیحت نہ لینے کی وجہ سے، بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جب ان پہ عذاب آتے ہیں تو پھر مارے جاتے ہیں۔ اور عذاب کب آتا ہے؟ غفلت کے وقت میں۔ یہ دو وقت نوٹ کیجئے گا، یہاں بیاتن بیت سے، بات اب یبیتو بیتن کہتے ہیں رات گزارنا، اسی سے یہ لفظ گھر جو بیت ہے نا، بیت الجنہ یا بیت الفردوس، یہ بیت کہتے اس لیے کہ وہ جگہ جہاں رات بسر کی جائے، کیونکہ سارا دن انسان کہیں بھی ہونا تو رات بہرحال گھر میں ہی آ کے گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب کب آئے؟ جب یا تو رات کو غفلت کی نیند سو رہے تھے، اور یا پھر دوپہر کو قیلولہ فرما رہے تھے۔ قائل ان کا لفظ ہے نا، یہ قال یا قیلو سے ہے، یہ آگے سورہ فرقان میں بھی آئے گا 19 پارے کے پہلے ہی پیج پہ، کہ قیلولہ کر رہے تھے، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل بھی ہے کہ دوپہر کے وقت تھوڑا سا سو جانا رات کو جاگنے کے اندر فائدہ دیتا ہے انسان کو۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں اس وقت موسٹ لائکلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت غفلت کی نیند سوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلی قوموں پہ جو عذاب آئے تھے نا، وہ انہی دو وقتوں پہ آئے تھے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ قوم لوط پر عذاب کہتے ہیں کہ رات کو آیا تھا، اور بعض پر دوپہر کے وقت آیا، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور دوپہر کے وقت سونا یا آرام کرنا اس کے لیے آتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے، قوم نہیں مانتی، تو پھر موقع ہی نہیں دیا جاتا توبہ کرنے کا۔ یہ نہیں کیا جاتا کہ مسجد میں بیٹھے توبہ استغفار کر رہے تھے اور عذاب آ جائے، کہ جسے پہلے وہ اپنے گناہ معاف کرا چکے تھے، یا رمضان کا مہینہ گزار کے آخری رات تھی اور اس دن رو دھو کے دعائیں مانگ رہے تھے اور عذاب آ جائے۔ نہیں، پھر کسی غفلت کے مارے وقت میں آتا ہے کہ جس وقت ان کو بالکل ہوش نہ ہو، مستیوں میں ہوں۔ بعض دفعہ دنیا کی دولت، مال، وقت، صحت، ایسی چیزیں ملتی ہیں तो इंसान सोचता है कि जो तरीका मेरा वो ठीक है। आप देखिए लोग नहीं बदलना चाहते अपनी जिंदगी का तरीका, बरस खा बरस से है, वो उसी तौर तरीके पे खुश है। वो कहते हैं नहीं, जो हमारा तौर तरीका, जो हमारा उठन बैठन, जो हमारे तरीके थे काम करने के, वो ही ठीक है। अब होता क्या है कि जब बात नहीं सुनते तो नबियों को फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह उसके बाद कहते हैं कि आप यहां से निकल जाए। नबी जू ही वहां से निकलते हैं, उसके बाद समझ लीजिए कि फिर उन कौमों की हालत खराब होती है। हर दौर में ऐसे हुआ। अल्लाह के नबी के दौर में तो हम देखते हैं कि मक्का में जब तक आप रहे कोई अजाब नहीं आया। जू ही आप मक्का से निकले मदीना में, इतना जबरदस्त किस्म का कहर पड़ा था कि ये आंखों के अंदर घड़े पड़ गए थे। आसमान देखते थे तो उसकी जगह उनको धुआं दिखता था। लेकिन अल्लाह तला का ये फैसला है। गफलत की नींद सोई हुई कौमों को अल्लाह तला इसी तरह जगाता है जैसे शॉक्स लगाए जाते हैं ना फालिज वालों को, जो पैरालाइज होते हैं लोग, उनको कभी बिजली के झटके दिए जाते हैं, कभी उनको अल्ट्रावायलेट रेस दी जाती हैं, कहीं उनको कई और नए तरीकों से झंझोड़ा जाता है। तो अल्लाह तला भी अजाब के धमाकों से झंझोड़ता है। फिर होता क्या है, आप जरा मंजर में लाएं कोई झलकियां कहीं जो तसव्वुर के अंदर रखी हुई हो आपके, कि कभी अजाब आए कौमों पे तो हाल क्या होता है, और इनको पढ़ते हुए अपने ऊपर क्यास करें। अल्लाह तआला हम सबको अपने अजाबों से बचाए, पकड़ से बचाए। लेकिन जब कौमों पे अजाब आता है तो हाल क्या होता है, फमा कान दावाहुम, बस न थी इसके सिवा उनकी कोई पुकार। दावा, बड़े बड़े दावे करते थे पहले, लेकिन इस वक्त बस एक ही पुकार थी इनकी। कब, इस जाहुम बासुना, जब आ गया उनके पास हमारा अजाब, जब अजाब आ गया पकड़ आ गई तो सिर्फ एक ही पुकार थी इनकी जुबान पे, इल्लान कालू, मगर ये कि उन्होंने कहा, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही गुनाहगार थे। ये था बस एक जुमला। फिर उस वक्त उनकी जुबान ने सिर्फ अपने जुल्म की गवाहियां देने वाली बन गई, एतराफ़े जुर्म करने लगे, चीखने पुकारने लगे। लेकिन क्या फायदा, ऐसी चीजों का फायदा होता, वक्त गुजर जाए तो उसके बाद कोई पूछे और कैसे पूछे, ये कैसे हो सकता है, कुछ भी फायदा नहीं होता ऐसे वक्तों में। और जुल्म इन्होंने कौन सा कहा, अगली कुछ आयतों में हम देखेंगे जुल्म की किस्में, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो इनका कहना था हम जालिम थे, वो कैसा कहना था, कौन सा जुल्म था ये, क्या हकीकत में दिल के जालिम थे या बस जान टालने के लिए कह रहे थे कि एक दफा पुलिसमैन हट जाए तो दोबारा वही काम करेंगे। फलनसलन और सिलाम, बस अलबत्ता जरूर हम पूछेंगे उन लोगों से जिनकी तरफ रसूल भेजे गए। कौमों की तरफ इशारा है, उम्मतों की तरफ, कि हम इन कौमों से जरूर पूछेंगे। और वलनसलनल मुरसलीन, और हम जरूर पूछेंगे रसूलों से भी। अब जरा इस बात को सोच के देखें, अल्लाह कहते हैं नबियों से भी पूछेंगे। नबियों से क्या पूछेंगे कि पैगाम दिया था, नूह को पूछेंगे क्या करके आए आप 950 साल, दे दिया था मैसेज, पैगाम दे दिया था। और कौमों से भी पूछा जाएगा कि बताओ भाई आया था कोई, अलम यातिकुम नजीर, कोई डराने वाला, कोई आगाह करने वाला कोई आया था। फलनकुस्सन अलैहिम बिल्म, फिर हम उनके हाल बयान कर देंगे इल्म के साथ, खोलेंगे इनकी कहानियां, इनकी चार्ज लिस्टें खुलेंगी। हमारे रिकॉर्ड को इतने बिगड़े हुए नहीं है कि वक्त में दिखे कुछ ना, हमारा पूरा मामला बेइल्म इल्म के साथ है। वो सारे अमालनामे खोल के दिखाएंगे, क्योंकि वह मा कुन्ना गाइबीन, हम कोई गायब थोड़ी थे, कोई एब्सेंट माइंडेड थोड़ी थे, कोई हम भटके हुए थोड़ी थे, कोई हम डिसऑर्गेनाइज थोड़ी थे। हम तो इनको दिखाएंगे कि तुम जो काम करते थे वो हर चीज लिखी हुई है। आप देखिए कि इंसान बोली हुई जुबान की बात को इग्नोर कर सकता है, कही हुई बात को गलत मानी दे सकता है, लेकिन लिखी हुई बात के अंदर इतना बड़ा वजन होता है कि वो बंदा झुटला नहीं सकता। इसीलिए अक्सर लोग लिखत पढ़त से डरते हैं, और लिखत पढ़त का हुक्म है ही इसीलिए कि उसके बाद इंसान के अंदर बहुत ही ज्यादा यानी उस बात का यकीन आने लगता है। अल्लाह ताला ने किरामन कातबीन के जरिए से जो आमाल लिखे हुए उसका इशारा भी हो सकता है, और इशारा इसमें इंसान के खिलाफ जो लिस्टें बनी थी, यानी कि इसने ये काम किया, इसको यहां पकड़ना है। मुझे तो इसको पढ़ते वैसे ही लग रहा है कि जैसे कहीं भी कोई पुलिस जाती है तो पुलिस के पास भी वारंट होते हैं, सुना है लफ्ज़ वारंट, कहीं पुलिस पकड़ती है तो उसको दिखाती है जी आपकी गिरफ्तारी के वारंट है। बिल्कुल इसी तरह वो कौमें, वो लोग जो नबियों की बात नहीं मानते, जो हक की बात नहीं मानते, जो सुन के नहीं देते, जब उनकी पकड़ आती है तो उनके हाथ में वारंट होते हैं कि हम तुम्हें ऐसे ही नहीं पकड़ने आ गए, تمہارے خلاف بہت سارے کیسز ہیں، تم مطلوب ہو، تم اشتہاری مجرم بن چکے ہو۔ سوچیے ذرا کیا وقت ہوگا، اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کے اوپر پکڑ آ جائے، اور قیامت کے دن تو یہ ہونا ہی ہے نا، اور نبیوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا سوائے انبیاء کرام کے، اور انبیاء کرام کی زبان پہ جو جملہ ہوگا وہ کیا ہے؟ نفسی نفسی۔ بعض جگہ کہتے ہیں اللہم سلم اللہم سلم، اللہ مجھے بچا لے، اللہ میری جان بچا۔ بھاڑ میں جائیں یہ مانتے تھے نہیں مانتے، بس آج میری جان چھوٹ جائے کہ میرے ذمہ جو کام لگا تھا وہ میں نے کیا کہ نہیں کیا، اتنی ذمہ داری ہوگی۔ اور اس میں ہر صاحب دین کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، لوگوں کی خوشی کے لیے، لوگوں کی بھیڑ جمع کرنے کے لیے، اگر کوئی ایسا کام کر لیا جو اللہ نے نہیں کہا یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، تو پھر کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور یہی تھی وہ جواب دہی کا احساس کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل تنگ کرتے تھے کہ اللہ کل بنے گا کیا، کیا بتاؤں گا میں ان کو، تجھے کیا بتاؤں گا کہ میری بات سن کے یہ مانے نہیں، ان کے چال چلن، ان کے طور طریقے اتنے خراب رہے، کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر سے کہ اللہ کے نبی نے حجت الوداع کے موقع پہ لوگوں سے سوال کیا، قیامت کے روز تم لوگوں سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ کیا میں نے تمہیں پیغام دے دیا؟ کیا تم یہ بات کہنے والے ہو، فمان تم قائلون، کیا تم اس وقت کہو گے کچھ؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے کہ اللہ کے نبی آپ نے حق پہنچا دیا، آپ نے امانت کا حق دے دیا، آپ نے بالکل کوئی حق تلفی نہیں کی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا، آپ گواہ رہیے۔ اسی طرح مسلم احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت کریں گے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کو دے دیا تھا، تو میں جواب میں عرض کروں گا کہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ اس لیے اب تم سب اس کا اہتمام کرو کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ اور پیچھے سورۃ مائدہ کے آخر میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جواب دہی بھی پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ، کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو رب بنا لو۔ آپ دیکھیے جو ذات رب کائنات جو نبیوں کے بارے میں اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہوگا، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو لوگ ایسے لگتا ہے کہ ہاتھ میں جنت کے سرٹیفکیٹ لے کے پھر رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور ہم اپنے جینے مرنے کھانے پینے اپنی زندگی گزارنے کو دیکھیں، تو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کل جواب دہی ہوگی؟ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے عدالت ہے اور ادھر شواہد پیش کیے جا رہے ہیں، یہ دیکھیے جی یہ ہے ان کے خلاف گواہی، یہ دیکھیے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے عمل، یہ سب کچھ۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب تھوڑی تھے، ہوگا کیا، معاملہ اب اس سے بھی سخت ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور تول تو اس دن بالکل ٹھیک ہوگا، یعنی وزن ہونا ہے۔ اس جملے کے دو مختلف معنی سمجھ لیجیے، پہلا اس کا مفہوم کیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا یہ برحق ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی تو لے گی، اور اس کے برعکس فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے غلط کام کیا، ایک غلط جملہ بھی بولا، اس کا بھی وزن ہوگا۔ یہ ایک عام مفہوم ہے، اس پہ ہم ابھی بات کریں گے، لیکن دوسرا مفہوم بھی نوٹ کر لیجئے، کیونکہ جملہ عربی زبان کا ایسا ہے کہ جس کو آپ دو مختلف اینگل میں لے سکتے ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اس کا دوسرا معنی کیا ہے کہ اس دن صرف حق ہی کا وزن ہوگا۔ یہ بہت زیادہ غور طلب بات ہے، قیامت کے دن نیکیاں اپنی جسامت سے نہیں تلیں گی، لوگوں کے گروہوں اور جتھوں سے نہیں تلیں گی، اندر دیکھا جائے گا کہ حق کتنا تھا۔ کتنی لمبی لمبی لسٹیں لے کے آئے ہو نیکیوں کی، یہ نہیں ہوگا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ اندر اصل کتنا ہے۔ چھوٹی سی مثال سے سمجھیے اس بات کو، آپ کے پاس کوئی زیور ہے، آپ نے لے کے رکھا ہوا ہے، چلو کام آئے گا، آپ کو ضرورت پیش آ گئی، آپ کہتے ہیں کافی بڑا ہے، چلو چلتے ہیں اس کو بیچتے ہیں، 5 تولے، 6 تولے، 10 تولے کا تو ہو گئی نا، چلیں 10 تولے کا لگا لیں۔ آپ وہ سیٹ جڑاؤ سیٹ لے کے جاتے ہیں سنار کے پاس، آپ تو ذہن میں جمع تفریق کر کے آئے تھے کہ یہ 10 تولے کا، اور 10 کو ضرب دے لیتے ہیں جو آج کا 1 تولہ ہے، اور اس کے حساب سے یہ تو کئی لاکھوں کا ہے۔ تو کیا فوراً آتے ہی وہ بسم اللہ پڑھ کے آپ کا وہ سونے کا سیٹ لے کے اور آپ کے ہاتھ میں پیسے دیتے؟ نہیں دیتا نا، کیا کرتا ہے وہ؟ سب سے پہلے تو وہ آپ کے سامنے آپ کے اس من پسند سیٹ کی ڈوریاں کاٹے گا، اتارو اس ڈوریوں کا وزن نکالو، پھر اس کے بعد وہ بھیجے گا کہ جاؤ اس کے نگینے سرے جھڑاؤ، پھر اس کا میل نکلے گا، پھر جو پیچھے سونا آئے گا وہ کہے گا اب اس میں سے کھوٹ کتنا ہے، یہ 24 کیرٹ ہے کہ 22 کیرٹ ہے یا کیا ہے، اور وہ جو 10 تولے تھے نا اس میں سے جو پیور گولڈ ہوگا نا، جو کچھ باقی رہ سکتا ہے، وہ شاید 10 کی بجائے کو 5 6 تولے بھی نہ رہ چکا، اس کے پیسے بھی آپ کو اپنے حساب سے دے دے گا۔ یہ ایک سنار ہے جس کو اپنا فائدہ اپنا نفع نقصان پتا ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھیے، آپ بڑی بڑی نیکیوں کے تھال سجا کے لے گئے آخرت میں، بڑے بڑے مار کے اپنے پیش کیے، اپنے نام کی خود ہی دہائی دیتے رہے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، اللہ تو ایسے نہیں رکھے گا۔ والوزن یومئذ الحق، صرف حق لے گا اس کے اندر سے، جیسے پیور گولڈ لیتے ہیں نا، اس بڑی چمکتی پھدکتی دمکتی نیکی میں سے حق جتنا ہوگا نا بس وہ لے لے گا اور باقی گاربیج میں ڈال دے گا۔ چلو بھاگ جاؤ، پہلے اس پہ رکھ کے اپنے آپ کو سوچ لیں، کس چیز کی فکر ہونی چاہیے، زیادہ نیکی کی یا حق کے مطابق نیکی کی؟ حق کی فکر کرنی ہے نا، چوچوں کا مربع تو نہیں جمع کرنا، کھرے اور کھوٹے تو نہیں جمع کرنے کہ ذرا خوب جیب بھری رہے، حق کی بات کریں، کھوٹ نکالیں، اور یہ کھوٹ جس سے نکلنا ہے نا تو اس دن بڑے غباروں میں سے ہوا نکلے گی۔ حافظت الرافیہ، کتنے نیچوں کو اونچا کرنے والی اور اونچوں کو نیچا کرنے والی، جب بڑے بڑے غبارے ہٹیں گے نا تو نیچے سے چھوٹے چھوٹے ایسے گمنام لوگ بھی نکلیں گے کہ والوزن یومئذ الحق کے نام پہ ان کا زیادہ ڈنکا بج رہا ہوگا، کیونکہ ان کے اندر کھوٹ نہیں تھا، ان کے ایسے اسباب نہیں تھے، ان کے پاس وہ ساری چمک دمک نہیں تھی، لیکن حق نکلا۔ دین کے نام پہ جتنی پمپ اینڈ شو اور گلیمر آج ہمیں دنیا میں دکھتا ہے، کسی ایک بندے کو اگر اللہ موقع دے دیتا ہے وہ ٹی وی پہ آنے لگتا ہے۔ میں مثال دے رہی ہوں، آگے بات آئے گی تو اس میں اس کو ہم مزید بات کریں گے، لیکن صرف اشارہ دے رہی ہوں آپ کو۔ ایک بندہ ٹی وی میں آ گیا، اس کی بات 50,000 آڈینس نے سنی، بات بڑی اچھی تھی الحمدللہ، حق کی بات ہے، وہ باطل کی بات نہیں ہم کر رہے اس وقت، صرف مثال دے رہی ہوں۔ ایک شخص دوسرا اس سے بھی زیادہ نالجیبل تھا، اس کی بات اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، اس کو ٹی وی اسکرین نہیں ملی، وہ اپنے مدرسے میں بیٹھا ہوا 4 6 10 جتنے لوگوں تک اس کی رینج تھی سناتا رہا۔ دنیا کیا کہتی ہے، 50,000 والا فائدے میں گیا نا، اس کا بہت وزن ہے، لیکن کیا جس کو سرکمسٹانسز نہیں ملے، جس کے حالات نہیں تھے، کیا اس کا اجر قیامت کے دن کم ہوگا؟ نہیں۔ ول وزن یومئذ الحق، اس جملے کو اگر سمجھ جائیں گے نا تو اس کے بعد کبھی بھی آپ کثرت سے نہیں متاثر ہوں گے۔ آپ 2 سپارے پڑھیں 1 گھنٹے میں، اور آپ 1 گھنٹے میں صرف 2 رکوع پڑھیں تجوید کے ساتھ رولز کے ساتھ، تو یہ 2 رکوع جو ہے نا یہ انشاء اللہ تعالی زیادہ بھاری ہوں گے۔ اب جو بات ہم نے کی کہ اس دن وزن تلیں گے اور اعمال نامے ہوں گے، یہ کیسے، کس طریقے سے، کیا چیز تلے گی، کیسے ہوگی، تو صحیح احادیث میں ہمیں اس کی بہت ساری تفاصیل ملتی ہیں۔ یہ وہی آیت ہے جس کے اوپر ایک صدقہ جاریہ سی ڈی بھی ہے، کس کے پلڑے بھاری، ہم نے جب آر کے پی میں پڑھا اس کو تو شاید 15-20 ہم نے احادیث ساری جمع کی تھی اس میں کہ کس کس چیز کے اوپر عمل بھاری ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہاں اپنے لیے دیکھیں تو ول وزن یومئذ الحق، بعض لوگوں نے تو سراسر انکار کر دیا، معتزلہ نام کا ایک فرقہ، آپ پڑھیں گے ڈیوینٹ فرقوں میں سے گزر چکے اب تو نہیں ہیں وہ لوگ، تو وہ تو کہتے ہیں جی کوئی وزن نہیں، کچھ نہیں ہے، لو اللہ کو بھلا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا کہ کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ اس کے خلاف صریح آیتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، انسانوں کے وہ صحیفے تلیں گے جس میں ہمارے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، سورہ انفطار کی آیتیں، کہ بے شک تمہارے اوپر حفاظت والے ہیں، حافظین کہتے ہیں ان فرشتوں کے، کیونکہ یہ حفاظت کرتے ہیں ہمارے اعمال کی، لکھتے ہیں ہر بات کو۔ تو پہلی چیز وہ صحیفے تولیں گے، دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ نیکیوں کو جسم دے دیا جائے گا۔ مثلا روایات میں آتا ہے کہ انسان کی نیکیاں اس کی بدیاں قیامت کے دن جانوروں کی شکل میں بھی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کو میں نہ دیکھوں کہ اس نے اپنے کندھوں پہ ایک بیل سوار کیا ہوا ہے، کوئی آئے گا اس کے کندھوں پہ اونٹ ہوگا، کسی کے کندھوں پہ بکری ہوگی اور وہ من منا رہی ہوگی، وہ بل بلا رہا ہوگا، وہ ہانپ رہا ہوگا، تو گناہوں کو جسم دیا جائے گا، اسی طرح انسانوں کو بھی تولا جائے گا۔ صاحب اعمال یعنی اعمال نامے بھی تولیں گے، اور صاحب اعمال یعنی میں اور آپ ہم بھی تولیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک موٹا تازہ کافر جب پلڑے میں ڈالا جائے گا تو مچھر کے پر سے زیادہ بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی نہیں ہوتا ایسی باتوں کا وزن، یہ الگ بات ہے ہم نے ان کو اپنے دماغوں پہ سوار کیا ہو، کوئی وزن نہیں ہے باطل کا، وزن حق ہے، حق لے آئے آپ کی بات مدلل ہو جائے گی۔ مت چیخیں، مت چلائیں، مت شور مچائیں، بڑے پیار آجزی سے بات کر دیں، اگر حق ہے اللہ اس بات کو بڑی عزت دے دے گا، بڑے لوگوں کے دل کے اندر چلی جائے گی، اور حق نہیں ہے صرف گیدڑ بھبکیاں رہ جائیں گی۔ اور اسی کے برعکس کافر بڑے بڑے سلوگن، بڑے بڑے دعوے، آج تو سارا معاملہ ہی سارا اس وقت آوازوں کا ہی تو شور ہے، میڈیا کو دیکھ لیں، پروپیگنڈے کو دیکھ لیں، نیٹ کو دیکھ لیں، وہاں سے جو اٹھتی ہیں آوازیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی وزن ہوگا، پھینک پھونک ماریں گے ساری اٹھ جائیں گی۔ اسی طرح ایک دبلا پتلا شخص عبداللہ بن مسعود میدان محشر میں لایا جائے گا، جب نام اعمال میں تولیں گے تو آپ نے فرمایا کہ ان کی ایک ایک ٹانگ احد پہاڑ سے بھاری ہوگی۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں کا، لیکن کہا کہ یہ بہت بھاری ہوں گی۔ ایک روایت سناتی ہوں آپ کو، بہت ہی زیادہ دل کو چھو جانے والی روایت ہے، اور سنتے وقت خود کو ہی سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، بیہقی اور حاکم کی یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محشر میں میری امت کا ایک آدمی ساری مخلوق کے سامنے لایا جائے گا۔ اپنے آپ کو ہی سوچ لیں، اس کے 99 اعمال نامے لائے جائیں گے، یعنی 99 ڈفرینٹ دفتر ہوں گے، جیسے کاپیاں رکھی ہوتی ہیں نا آپ لوگوں نے حساب کتاب کے لیے، یہ اتنے کاپی، یہ اس ایئر کی، یہ ایک سال کی ڈائری ہے، یہ دوسرے کی، تو اس کے 99 دفتر لائے جائیں گے، اور ان میں سے ہر نام اعمال اتنا طویل ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ سوچیے اسکرولس، جیسے بڑے بڑے رولر ہوتے ہیں نا، رول کیا گیا ہو، ایک کھلے گا تو اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں تک انسان دیکھ سکتا ہے، اور یہ سب نام اعمال برائیوں اور گناہوں سے لبریز ہوگا۔ اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اس نام اعمال میں جو کچھ لکھا ہے کیا وہ سب ٹھیک ہے، چیک کر لو، ڈبل چیک کرو، ایوری تھنگ از اوکے، کہیں نام اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کر دیا، کوئی بات خلاف واقعہ تو نہیں لکھی گئی۔ سوچو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہاتھ تو بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں سوچ سوچ، ایک ایک چیز لکھی ہوگی۔ ہم تو غافل ہوتے ہیں نا، کئی وقت دن میں ہم تو کئی گنا غفلت میں کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے نہیں غافل ہوتے، وہ نہیں مسحور ہوتے ماحول سے، وہ جیسا دیس ویسا بھیس نہیں کر رہے ہوتے، ہم مسحور ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے، لیکن جب انسان دیکھے گا تو پھر وہ اقرار کرے گا، اے میرے پروردگار جو کچھ لکھا ہے سب صحیح ہے، سب سچ ہے، اور دل میں گھبرائے گا کہ اب میری نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کے معاملے پہ ذرا اپنے آپ کو بس روک لیں، کیونکہ اگلی بات سن کے پھر ڈھیل مل جاتی ہے۔ اس وقت پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ان تمام گناہوں کے مقابلے میں تمہاری ایک نیکی کا پرچہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس میں تمہارا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لکھا ہوا ہے۔ ورز کرے گا کہ اے پروردگار، اتنے بڑے سیاہ نامے اعمال کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا پرچہ کیا وزن رکھے گا، یعنی ایک پرچی کاغذ کا ٹکڑا اور دوسری طرف بڑے بڑے تومار، اور آپ کو پتہ ہے کاغذوں کا وزن کتنا ہوتا ہے، جب کتابیں شپ ہوتی ہیں تو اس کا وزن سب سے زیادہ ہوتا ہے، اتنے کے آگے ایک پرچی کا کیا وزن ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تم پر ظلم نہیں ہوگا، اور ایک پلے میں وہ سب گناہوں سے بھرے ہوئے نام اعمال رکھے جائیں گے، دوسرے کلمے میں یہ کلمہ ایمان کا پرچہ رکھا جائے گا، اس کا وزن بھاری ہوگا اور گناہوں کا پرچہ ہلکا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھی، یہاں پھر میں روک کے خوش فہمیوں کو دور کروا دوں، کیونکہ ایک صحابی تھے غالباً بھولنی میں رہی تو معاذ بن جبل ہی تھے کہ جابر تھے، انہوں نے بھی ایک موقع پہ یہ بات سن لی تھی اللہ کے نبی سے، تو کہا اللہ کے نبی جا کے لوگوں کو بتاؤ، کہا آرام سے بیٹھو، لوگ اسی پہ قیاس کر دیں گے اور گناہ نہیں چھوڑیں گے. ساری زندگی وہ حدیث انہوں نے بیان نہ کی، اور جب ڈیتھ بیڈ پہ تھے بستر مرگ پہ تو وہ حدیث بیان کر دی کہ کہیں یہ بات نہ ہو کہ میں نے علم چھپا دیا تھا. دیکھیں انسان جو گناہ کرتا ہے نا، مومن کو دنیا میں اس کی مصیبتیں آتی ہیں. یہ جو اولادوں کے غم چمٹے ہوئے ہیں، یہ کوئی رزق کی تنگیاں ہیں، یہ کوئی بے عزتی، کوئی عزت، یہ اصل میں گناہوں کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں. شوق سے گناہ کرے انسان، لیکن معاف تو پھر کرانے پڑیں گے دنیا میں یا پھر وہاں جا کے ہوں گے. یہ لمبی بیماریوں کی صورت میں بھی معاف کروا جا سکتے ہیں، یہ گھر کے اندر آگ لگنے میں بھی، اور اس طرح سے اللہ کی نظروں سے بچ نہیں سکتے. ایئرپورٹ والوں کی نظریں بچا کے تو ہم چل جاتے ہیں نا ادھر ادھر، لیکن اللہ کی نظروں میں نہیں کر سکتے. ایک اور روایت ہے مسند بزار اور حاکم کی، ابن عمر راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، 950 سال کی بلکہ 1000 سال کی عمر تھی ان کی، پھر بھی موت آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہا کہ میں تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور زمین ایک پلے میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اتنی پیاری چیز ہے جو مجھے اور آپ کو بن مانگے ملی ہوئی ہے، اور ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی اندر، چھپا کے رکھی ہوئی ہے، نہ خود صحیح طرح اس کو کھول کے ہوا لگاتے ہیں کہ اس کے تقاضے کے، اور دوسروں کو تو دیتے ہی نہیں ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اس کلمے کی لاج رکھے، قدر کرے. ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُسْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اس لیے جس کسی شخص پر ہلکا سا بھی ظلم نہ ہوگا، جو بھلائی یا برائی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی لے کر آئے گا وہ سب نام اعمال میں رکھ دی جائے گی اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. حضرت ابن عباس ان آیات کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جس مومن کا پلہ حسنات بھاری ہوا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں، اور جس کا پلہ گناہوں کا بھاری ہوا وہ اعمال کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اللہ اکبر. ابو داؤد کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ اگر کسی بندے کے فرائض میں کوئی کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس بندے کے کچھ نوافل ہیں وہ دیکھو، اگر نوافل مل جاتے ہیں تو پھر فرضوں کی کمی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا. یعنی اسے لگ رہا ہے نا کہ وہاں جا کے بڑے جوڑ توڑ ہونے ہیں، کوئی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جانا. اللہ اکبر. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ محشر میں دو دفعہ وزن ہوں گے، پہلی دفعہ کفر اور ایمان کا وزن ہوگا، یہ غور کر لیجئے گا، اب اس بات سے آپ کافی زیادہ بات کو سمجھ جائیں گے. دو دفعہ وہاں تولا جائے گا، ایسے جیسے آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا تو شروع میں آپ کو ایک کاؤنٹر پہ کھڑا کیا جاتا ہے جہاں آپ کا ہینڈ ویٹ لے لیا جاتا ہے، وہ تولا جاتا ہے، پھر آگے جا کے تھوڑی دیر بعد آپ کے ہینڈ کے کیری آن بھی تولے جاتے ہیں. اسی ایگزامپل کو سامنے رکھے، پہلی جگہ پہ کفر اور ایمان کا وزن ہوگا، اس پہ چھانٹ لیا جائے گا، چھٹ جائے گا، کفر اور ایمان کی بنیاد پہ الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پھر اگلے جگہ پہ دوسرا جو وزن آئے گا نا، وہاں پھر نیکیاں اور بدیاں ہوں گی. کیا سمجھے؟ کفر تو پہلے ہی ہلارے میں فیل، بلا ٹیسٹ فیل، بلا مقابلہ فیل. سورہ کہف میں آتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کافروں کے لیے تو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، تو کافروں کو تو پہلے ہی الگ کر دیا، پیچھے رہ کے مسلمان آؤ اب اپنی ذرا نیکیاں بدیاں تو لاؤ، پھر جنت اور جہنم کے باقی معاملے ہوں گے. اللہ اکبر. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کا کوئی وزن بھی نہیں رکھیں گے اس دن. اب کچھ چیزیں جو نام اعمال کو بھاری کرتی ہیں. سب سے پہلی چیز خلوص، کس دل سے کیا، کیا نیت تھی. آپ میں ہم سب اس وقت ایک ہی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلے میں تو پڑھا رہی ہوں، آپ سب سن رہے ہیں، آپ سب کا سٹیٹس برابر ہے، لیکن اجر برابر نہیں ہوگا. خلوص، نیت، کیا ارادہ تھا، کس تڑپ کے ساتھ سن رہے تھے، کس کی توجہ پوری تھی، کس کی کم تھی، کون پورا فوکس تھا اور کون آدھا تھا، دوسری چیز ہوتی ہے کن حالات میں نیکی کی. بعض کے لیے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں نیکی کرنے کے، بعض کے بڑے مشکل ہوتے ہیں. ایک آپ کی کلاس ہے جو آپ صحت مندی کے دن لیتے ہیں اور ایک وجہ بیماری کے دن لیتے ہیں. کیا ادھر فرق ہے؟ بہت فرق ہے. لیا کریں بیماریوں کے دن، آیا کریں، کسی کا ہاتھ پکڑ کے آ کے بیٹھ جایا کریں، تاکہ اس ایک دن کا اجر آپ کے کئی دنوں کے صحت والی کلاس سے بہتر ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، ان کا مقام ان سے بہت بڑھ گیا جو بعد میں خرچ کرتے ہیں. کیوں السابقون الاولون تھے؟ کیونکہ وقت کی بات تھی نا. اور چھٹتے جو لوگ ہیں نا، جو چناؤ ہوتا ہے نا، وہ مشکل حالات میں سے ہوتا ہے. یہ ایک جملہ لکھ لیں، جن کو بھی اللہ نے چننا ہوتا ہے نا، ان کو مشکل حالات میں سے چنتا ہے. عام دنوں میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے کون نہیں. آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا اپنے بارے میں واللہ ہی کہ آپ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. مثال ہے، آپ صحت مند ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ عادتاً جا رہے ہیں یا آپ کی یہ غذا بن چکی ہے. پتہ آپ کو اس دن چلے گا جس دن آپ بیمار ہوں گے. کس قیمت پہ دے رہے ہیں، کن حالات پہ کر رہے ہیں. تیسری چیز، رجحان کس طرف تھا. کچھ لوگوں کی فطرت میں ہی نیکی ہوتی ہے، بون جس کو آپ کہتے ہیں نا، مسلم والی کیفیت کہہ لیجئے، کہ جس میں پہلے ہی دل میں تب. کچھ بچے، مائیں خود اس کی گواہی دیں گی، کچھ بچے شروع سے بڑے ڈیڈیکیٹڈ، بڑے نرم، ماں کی بات ماننے والے، نماز پڑھنے والے، دس اینڈ دیٹ، اور کچھ شروع سے گناہ کی طرح مائل ہوتے ہیں. کچھ کو شروع سے قرآن اچھا لگتا ہے، کچھ کا تو دل رانوں میں لگا ہوتا ہے. تو اللہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ کون اپنے نفس پہ قابو پا کے آیا. بس ایک شخص ہے، میوزک اس کی روح کی غذا تھی یا اس کی پتہ نہیں غذا تھی، اس کو چھوڑ کے آتا ہے اللہ کی طرف تو قدر سے آتا ہے. کسی نے میرے سے چند دن پہلے کہیں سوال پوچھا تھا، پتہ نہیں کہاں، لیکن سوال یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک بندے نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور ایک بندہ گناہ کر کے توبہ کر لے تو دونوں برابر ہو جائیں. یعنی ان کا زور اس پہ تھا کہ گناہ نہ کرنے والا زیادہ اچھا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو کر کے چھوڑا ہے. یعنی خیال ایسے ہی آتا ہے کہ گندی چیز کو دھو لیں اور ایک بالکل نئی چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. لیکن آپ خود ہی سوچ لیں، آپ دیکھیے کہ جس نے چکھی نہیں اس کو چھوڑنے میں کیا گناہ ہے، جس نے گانا سنا نہیں اس کو گانے کی محبت کیا لگے. ہاں سنتے تھے، آپ چھوڑ کے آئے اللہ آپ کے لیے، قدر تو اس کی قربانی ہے. اس میں جہاد بھی نفس آتا ہے، اس میں میلان آتا ہے. ایک شخص ہے جو صبح صبح بڑی خوشی خوشی اٹھتا ہے، اس کے لیے فجر کی نماز پڑھنا کیا بڑی بات ہے. منہ بھی دھویا تھا، ساتھ وضو کیا، دو ایکسرسائز کرنی تھی، ساتھ نماز بھی پڑھ لی، کوئی بات نہیں. ایک بندہ جس کو صبح اٹھنا ہی مشکل لگتا ہے، کیا خیال ہے وہ بندہ، اس کا اور اس پہلے کا اٹھنا برابر ہوگا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کلاس میں آنے کے لیے پہلے سے نہیں اٹھتے تھے اور اب اٹھنے لگ گئے، اور کتنے تھے جو یعنی ابھی اٹھ ہی نہیں پا رہے. سوچنے کی بات ہے، کل کیا پیش کریں گے اللہ کو. یاد رکھیے، جس نے اپنی نیند چھوڑی، جس نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کہ الصلاۃ خیر من النوم، کلاس خیر من النوم، قرآن خیر من النوم، آپ لکھ کے اپنے جملوں میں لکھیں، خود اپنے آپ کو پوچھیں کیا چھوڑتی ہوں اللہ کے لیے، میں نے چھوڑا کیا آج تک. ایک تو وقت آتا ہے آپ کو تو قرآن کی تلاوت میں بھی لذت آتی ہے جیسے گانوں میں آتی تھی، لیکن آپ وہ جو ایک دور کا سفر طے کر کے آئے ہیں نا، تھرڈ لین سے آپ پہلی لین میں آئے ہیں، یہ چیزیں آپ کی نیکیوں کو بڑھاتی ہیں. حالات، رجحان، میلان. ایک پیدا ہی کسی ایسے ماحول میں ہوا جہاں کبھی نماز روزے کا نام ہی نہیں تھا، جہاں منیز پہنی جاتی تھی، جہاں سکرٹس پہنی جاتی تھی. جب وہ اپنے آپ کو ڈھانپتا ہے اس کی بات بہت ساری ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو چیک کرے. یہ تقویٰ سکھائے گا آپ کو. شروع میں آپ بس گزارے گزارے کی نیکیاں کرتے ہیں. وہ مثال دی تھی نا ایک جگہ کہ جیسے دنیاوی انکم بڑھتی ہے نا، تو گھر کی رونق بڑھ جاتی ہے، بدل جاتی ہے، ڈیکوریشن پیس اپ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں، صوفہ بدل جاتا ہے، بیڈ ذرا اچھا آ جاتا ہے. اس طرح جس کے اندر تقویٰ آئے گا نا، اس کی نیکیاں سنورتی ہیں. پھر وہ تھوڑی پہ رہتا ہے، کہتا اللہ یہ تجھے پیش کروں، یہ تحفہ تجھے دوں، تو یہ تیرے قابل نہیں ہے، میں اس سے بھی بڑا لے کے آتا ہوں. پھر وہ لے کے آتا ہے، پھر اور بڑا، پھر اور بڑا، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ اسی غم میں چلا جاتا ہے. تو لہٰذا پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اخلاص، ایڈورس کنڈیشنز میں نیکی کرنا، اور اپنے رجحان کے فرق پہ نیکی کرنا. ڈھونڈیں اپنا ویک پوائنٹ، کون سی نیکی مشکل لگتی ہے، بس اب اس پہ کام کروں گی. کسی کو ایک نیکی آسان لگتی ہے، کسی کو دوسری آسان لگتی ہے، نہیں اب بیٹھ کے نیکی کروں گی۔ کسی کو چلنے پھرنے والی نیکیاں بڑی آسان لگتی ہیں، اس کے لیے بیٹھنا بڑا ہی محال ہوتا ہے، اور کوئی بالکل اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، کہتا ہے بیٹھ کے استغفار کرتے رہیں، کیا اب اٹھ کے ذرا اللہ کے راستے میں چار قدم چلیں۔ آپ ڈھونڈیں اور پھر اس کے اوپر اپنے اوپر چیک کریں۔ اسی طرح کچھ احادیث میں جو باتیں ملتی ہیں، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، بہت معروف روایت ہے صحیح بخاری کی حضرت ابو ہریرہ سے، کہ آپ نے فرمایا کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی، دو کلمے زبان پہ بڑے آسان ہیں، پڑھنے بڑے آسان ہیں، بڑے مزے کے ہیں، سموتھ ہیں، بٹ وثقیلتانی فی المیزانی، نام اعمال میں بہت بھاری ہوں گے، وخبیبتانی الی الرحمانی، اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تسبیحات۔ کیوں اپنی زبان کو محروم کرتے ہیں؟ کھانا پکا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ شاپنگ کر رہے ہیں، کیا زبان سے یہ نہیں کہا جا سکتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیا مشکل ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، اتنی بوجھل چیز ہے کہ آدھا بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کہنے سے پورے ہی بھر جاتا ہے، دو جملے سبحان اللہ اور الحمدللہ، اور بندہ مومن کا تو دل ہی ہوتا ہے۔ عادت بنائیں، اپنی زبان کو محروم نہ کریں، اور اس سے آپ کی بولنے کی عادت کم ہوگی، اس سے غور و فکر بڑھے گا، تدبر بڑھے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو نامہ اعمال میں بوجھل کرتی ہے نامہ اعمال کو، وہ کیا ہے؟ حسن خلق۔ ابو داؤد ترمذی اور ابن حبان کی روایت ہے ابو دردا سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میزان عمل میں حسن خلق کے برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا، اچھا اخلاق۔ اسی طرح اگلی روایت ابو ذر ہی سے ہے، وہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہیں دو ایسے کام بتاتا ہوں جن پر عمل کرنا انسان کے لیے کچھ بھاری نہیں، لیکن میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے، حسن خلق اور زیادہ خاموش رہنا، بلا ضرورت کلام ہی نہیں کرنا۔ یقین کریں یہ تو سیل فون کے منٹ آدھے سے بھی کم رہ جائیں گے اگر ہم صرف ان حدیثوں پہ عمل کریں۔ ان چیزوں کو ضرورت سمجھیں، فن نہ سمجھیں، اور کیا، اور سنا، اور کیا، جو بات صرف ایک بیل سے بتائی جا سکتی ہے اس کو منہ سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہم ایکسٹرا منٹ ضائع کر دیتے ہیں۔ اشارہ بھی ہو سکتا ہے، بات سمجھ بھی آ سکتی ہے، لیکن بعض دفعہ ہم گھنٹوں کے حساب سے اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک چیز جو ہے جو انسان کے لیے نامہ اعمال میں بہت بھاری ہوگی، وہ کیا ہے؟ فرائض۔ فرض کی جو قدر ہے نا، وہ نفل کی نہیں۔ جس بندے کے نامہ اعمال میں فرائض نہیں ہے نا، اس کے نفل نہیں کام آئیں گے۔ آپ فجر نہ پڑھیں، خیر سے سوتے رہیں، اور آپ صبح اٹھ کے تو پھر آپ سارا دن چاہے 100 نفل بھی پڑھ لیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان فرضوں کا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک چیز، اللہ کے خوف سے رونا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، جبرائیل بھی تشریف لائے، تو وہ شخص جو تھے وہ اللہ کے خوف سے رو رہے تھے، تو جبرائیل نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا وزن ہوگا، مگر اللہ اور آخرت کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جس کو تولا نہ جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ کے خوف سے رونا۔ ہم اپنا رونا دیکھیں، کتنا روتے ہیں، کس کس غم میں روتے ہیں، کتنی دفعہ آخرت میں روئے اس بارے میں۔ اسی طرح ایک اور روایت، میدان مخشر میں ایک شخص حاضر ہوگا، جب اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے آئے گا تو نیک عمل بہت تھوڑے پائے گا، بہت تھوڑے سے نیک عمل ہے۔ اچانک ایک چیز بادل کی طرح اٹھ کر آئے گی اور اس کے نیک اعمال کے پلے میں گر جائے گی، اس کو بتایا جائے گا یہ تیرے اس عمل کا پھل ہے جو دنیا میں تو لوگوں کو دین کے احکام، باتیں، مسائل سکھاتا تھا، اور یہ تیری تعلیم کا سلسلہ ہے جو آگے چلا، اور جس جس نے اس پر عمل کیا اس میں تیرا بھی حصہ ہے۔ تو اللہ کی طرف بلانا۔ میں کہتی ہوں جو زبانیں ہماری دنیا کی چیزوں کی طرف بلاتی ہیں نا، وہ اللہ کی طرف بلانے لگ جائیں تو اپنے نام اعمال کو اچھا کر لیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز مردوں کے لیے، یہ خاص طور پہ جنازے کے ساتھ قبرستان تک جانا۔ آپ نے فرمایا کہ میزان عمل میں دو قیرات ثواب لکھا جائے گا، اور روایت میں آتا ہے کہ قیرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ ہم کہتے سوئم میں ہی جائیں گے ایک ہی دفعہ، ساروں سے مل لیں گے، کوئی ثواب نہیں ہے سوہم کا اور دسویں کا اور جمعرات کا. بعض لوگ جاتے ہی نہیں, وہاں جاتے بھی ہیں اگر کفن دفن پہ تو کہتے ہیں بھلا ذرا چیک کرنا ہماری اماں فوت ہوئی تھی تو یہ آئے تھے. اچھا صرف منہ دکھا گئے تھے تو منہ دکھا کے جا رہے ہیں, اچھا وہ گئے تھے قبرستان تو بیٹا اب تو جانا ہی پڑے گا, آپ چلے ہی جائیے. یہ منہ دکھاوے کے نہیں, اجر کے لیے, صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ موجود ہے. ہم لوگ حسرت میں جہاں تھے تو پہلے بہت دور یعنی شہر سے دور ایک مسجد تھی, وہیں پہ زیادہ فیونرلز ہوتے تھے اور اس کے بعد قبرستان بھی وہیں لوگ لے جاتے تھے تو کافی دور تھا. تو الحمدللہ کوشش سے جو ہمارے بالکل ساتھ ہی مسجد تھی تو اس میں فیونرل ہاؤس بنا, لاسٹ ایئر کی بات ہے. اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ شہر میں کہیں بھی کچھ ہوتا تھا تو وہاں آتے ہیں. یقین کریں ہر آئے دوسرے آئے دن موسٹلی ظہر کے بعد وہ کرتے ہیں تو میرے میاں غائب ہیں, گئے نماز پڑھنے ہیں اور کئی گھنٹے لگا کے جی وہ فیونرل تھا تو میں چلا گیا, میں کیوں اپنی نیکی چھوڑوں. کوئی بھی وہ وہاں نماز پڑھ کے پھر اور کوئی جانتے نہیں کوئی کس کلچر کے کچھ نہیں, ڈیڑھ دو گھنٹے کا دور قبرستان تھا وہاں دفن کرنا, اور اکثر مغرب تک آتے تھے واپس, کہتے تھے میں اپنا اجر کیوں چھوڑوں, میری کوئی چیز اس سے بڑی نہیں ہے کہ میں اپنے اجر کو ضائع کروں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معیار کیا ہیں, ہمیں پتا چل جائے ذرا ایک لمبا چکر لگانے سے لاکھوں ملیں گے ہزاروں ملیں گے, ہم سر پہ پاؤں رکھ کے چل پڑیں گے. نیکیاں نہیں پتا ہوتی تو اس کی قدر نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو نام اعمال میں بھاری ہوگی وہ کیا ہے, اپنے اور اہل و عیال پر خرچ کرنا, ضروریات پر نیکی کے ساتھ. یہ طبرانی کی روایت کا خلاصہ ہے. اسی طرح ایک اور چیز عمران بن حسین سے ہے, یہ بھی قیامت کے دن علماء کی روشنائی یعنی سیاہی, جس سے انہوں نے علم دین اور دین کے احکامات لکھے ہیں, ان کو اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا. کیا بھاری ہوگا, علم علماء کی سیاہی بھاری ہو جائے گی. کتنا آج تک لکھا ہے مجھے یہ بتائیں, چار لفظ نہیں لکھ پاتے ہم تھک جاتے ہیں, یہ ایک ایک لفظ تلے گا انشاءاللہ, یہ کاپیاں تلیں گی یہ کتابیں تلیں گی اور اس طرح کی باتیں. اب باقی آپ نے سننی ہو تو آپ جا کے ویب سائٹ سے سیدھی سن لیں, کافی اور بھی اس میں چیزیں آتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جتنا جس کو اپنی نیکیوں کی تڑپ لگ جائے گی فکر لگ جائے گی وہ اس کے لیے کوشش کرے گا, اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی تڑپ لگنی چاہیے. مال بڑھاتے ہیں چیزیں بڑھاتے ہیں لیکن جس کو نیکیاں بڑھانے کا غم لگ جائے گا وہ دنیا کی بہت بیکار چیزوں سے خود بخود اپنے آپ کو پیچھے کر لے گا, اور جتنا وہ پیچھے کرے گا نیکیاں خود ہی آگے آئیں گی. دیکھیے کچھ چیزیں غیر ضروری بھری ہوتی ہیں نا جگہوں میں تو پھر کام کی چیزوں کا وقت جگہ ہی نہیں بچتی. غیر ضروری چیزیں نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ زندگی میں آئے گا جس سے ساتھ انسان اپنے آپ کو جوڑے گا, اور اللہ تعالیٰ اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جس کے پلڑے بھاری ہوئے یہ فلا پائیں گے. ہم کہتے ہیں جس کی جیب بھاری وہ فلا پائے گا, جس نے بھاری چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس کی عزت ہے, جو بھاری گاڑی میں نکلا وہ فلا پائے گا, جس کا گھر بڑا ویلا ہے وہ فلا پائے گا. نہیں, فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, اور اس کے برعکس بد قسمت کون ہے, ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یسلمون, ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم, اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا. مجھے تو اس آیت کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے جنہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. ٹھیٹھ ترجمہ, خسروا انفسهم, کسی نے ان کا نقصان نہیں کیا انہوں نے خود اپنا کیا. کیوں بھائی, کیا نقصان تھا, کیا وجہ تھی, بما کانوا بآیاتنا یسلمون, کہ ہماری آیتوں کے ساتھ بڑی بے انصافی کرتے تھے, بڑا ظلم کرتے تھے. کیا ہے بھائی آیتوں کے ساتھ ظلم, ہم نے تو سوچا تھا انسانوں سے ظلم ہوتا ہے, یہاں آیتوں سے ظلم ہے. آیتوں پہ ظلم کیا ہے کہ ان پہ غور و فکر نہ کرنا, ہدایت کی جو روشنی ان میں موجود تھی اس سے فائدہ نہ اٹھایا, ضد اور عناد کے باعث ان آیتوں سے منہ موڑتے رہے, تعصبات کے شکار رہے کہ یہ آیتیں سنا کون رہا ہے, یہ سنوا کون رہا ہے, یہ کہہ کون رہا ہے, یہ بول کون رہا ہے, اور ان آیتوں سے ہدایت لینے کی بجائے صرف وظیفے پڑھ پڑھ کے برکت ہی لیتے رہے, جن نہیں بھگاتے رہے. اندر کا جن تو مرا نہ، باہر کے جن جاتے رہے۔ کیا آج ہو رہا ہے تم کے سسل؟ تڑپ محسوس ہوتی؟ کیا اب آپ کے دل سے آہیں نکلنے لگتی ہیں لوگوں کے حالات پہ؟ لوگوں سے مراد یہ کہ ہمارا ارد گرد، ہم سب اسی کا حصہ ہے۔ کتنا ظلم ہے، کتنی تکلیف ہے، صحیح پڑھ نہیں سکتے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تو تم کو جگہ دے دی زمین میں، بھیج جو دیا اب تمہیں، رہو اب مکن یمکنو تمکین، رہو اب اس زمین میں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور ہم نے مقرر کر دی اس میں تمہاری روزیاں۔ ہمیں پتہ ہے تم دنیا میں رہو گے، تمہیں رہنے کی جگہ چاہیے، تمہیں معیشت کا سامان، کھانا پینا، روٹی، گروسری، یہ سب چاہے گا، لیکن کیا یہ مقصد زندگی ہے؟ اسی کو بھاری کرتے رہو گے؟ نہیں، قلیل ما تشکرون، بہت تھوڑے ہو جو شکر کرتے ہو، یا بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ کیسے انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یہاں رکھا کہ اعمال نامے کو بھاری کرنے سے جو چیز روکتی ہے نا انسان کو، یا وہ اس کی اکاموڈیشن ہے، رہائش کہہ لیں، گھر کہہ لیں، یا اس کا کھانا پینا ہے، یا تو کھاتے اور پکاتے رہتے ہیں، اور یا لیتے اور سجاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی کرسٹل قلب نامے یا مال میں نہیں تلے گا۔ سجائیں، بت بنا کے ان کو روز صبح اٹھ کے صاف کریں، پوجیں، یہ پوجنا ہی ہوتا ہے نا، اس کی حفاظت کرنا، کس طریقے سے سجائیں، کچھ بھی کل قیامت کے دن نہیں آئے گا۔ آج اس سوچ کے ساتھ اپنے گھر کا ایک جائزہ لیجئے گا، میرے گھر میں کیا کیا چیز میرے نیکیوں کے پلڑے میں تلے گی، اور کیا کیا چیز میری بدیوں کے پلڑے میں تلے گی۔ آپ دیکھیں گے آپ کا بالکل سنیریو ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ جو چیزیں آپ نے سینے سے لگائی ہوئی تھی، وہ ایک ایک کر کے آپ سب دے دیں گے دوسروں کو، میرے سے نہیں یہ حفاظت ہوتی۔ جن کو بھاگنا ہوتا ہے نا، وہ راستے کی ساری رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں، خالی ان کو اچھا لگتا ہے۔ زندگی میں جتنا سامان بھر لیں گے، اتنی زندگی مشکل ہوگی۔ گھر میں جتنا سامان بھریں گے، آپ کا وقت گھر میں لگ جائے گا۔ سوچیں، دماغ جہاں جو بھریں گے وہاں وہی نکلے گا۔ میں تو کہتی ہوں صرف ایک دن بازار سے ہو کے آ جائے، ہوش ہی نہیں ہوتی لوگوں۔ بعض دفعہ لوگ کبھی میرے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو بازار سے کوئی عورتیں گزر رہی ہوتی ہیں، تو جو بھی ساتھی ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو روک کے تو بتانا چاہتی ہیں کلاس کی باتیں، یہ وہ، تو میں ان کو منع کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں مت کریں، ان کا تو دماغ پتہ نہیں کدھر کدھر کھویا ہوا اس وقت، ان کے تو ہاتھ بھی بھاری، ان کے تو نظریں بھی بھاری، جیب ہلکی ہو چکی ہے، کچھ خواہشیں ارمان دل میں لے کے بوجھل دل سے وہ جا رہی ہیں۔ کیا وہ آپ کی قرآن کی کلاس کی دعوت لیں گی؟ نہیں لیں گی۔ جس نے لینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی بھیج دے گا۔ اب شعور کے ساتھ ان 10 آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں، اور چپکے چپکے دعا کریں کہ اللہ نام اعمال کو بھاری کر دینا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قرية اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناهم وأسكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون